نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، خلق بأخلاق الناس. یا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس کا مفہوم اور مقصد اور مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کرو، رویہ رکھو، ان کے مزاج و مذاق کو سامنے رکھ کر رکھو. یہ بہت ہی معاشرت کا اہم ترین پہلو ہے. انسان اپنے گھر میں رہتا ہے، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، خاندان ہیں. اب یقیناً سب کے مزاج الگ ہیں، مذاق الگ ہے. ہم جتنے افراد یہاں بیٹھے ہیں سب ایک مزاج کے نہیں ہو سکتے. کسی کا مزاج دھیما ہے، کسی کا مزاج تنک ہے، کوئی لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کوئی دو چار تھپڑ کھا کے بھی چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مزاج پیدا کیے. کسی کو بہت جلدی غیرت چڑھ جاتی ہے اور کوئی پرلے درجے کا بے غیرت ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مزاج لوگوں کے بنائے گئے ہیں. اس میں ہمیں جو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب اتنے لوگوں کے ساتھ تم رہتے ہو، تمہاری معاشرت ہے، تو تم لوگوں کے مزاج و مذاق کے ساتھ جو برتاؤ رکھو، ان کا مزاج دیکھ کر رکھو. مطلب یہ ہے کہ بات بات پر لڑو نہیں، جھگڑو نہیں، برا بھلا نہ کہو، گالم گلوچ نہ کرو، جب تک کہ خدا نہ کرے کوئی فرض اور واجب کا معاملہ نہ بیچ میں آ جائے. بلکہ درجہ استحباب پر بھی معاملہ یہ ہے کہ اگر مستحب کو ترک کرنا پڑ جائے کبھی دوسرے کے مزاج و مذاق کی وجہ سے تو کر سکتے، لیکن فرائض و واجبات کا معاملہ الگ ہے. اس لیے کہ وہ اہم چیز ہے، وہ کسی کی خاطر چھوڑی نہیں جا سکتی. لیکن مستحب کا معنی سے بھی ہوتا ہے کہ پسندیدہ بات، سنت بھی نہیں ہو، سنت سے بھی ایک درجہ کم ہوتا ہے مستحب. سنت کا مطلب تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ طریقہ ہو، اور جو کام آپ کے سامنے کیا گیا ہو، آپ نے اس کو پسند کیا یا آپ نے کچھ کہا نہیں اس پر، اس کو مستحب کہتے ہیں. کبھی آپ نے اس کی مخالفت نہیں کی بلکہ آپ خاموش رہے تو گویا کہ آپ نے اس کو پسند کیا، اس کو کہتے ہیں مستحب. تو بعض مستحب چیزیں بھی چھوڑنی پڑ جاتی ہیں مذاق و مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے. اور اس کے میں ایک مثال دوں گا ایک واقعے سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دی کہ میں آپ کے ساتھ اس سال اعتکاف کرنا چاہتی ہوں مسجد میں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگرچہ آپ کو یہ بات پسندیدہ تھی کہ گھروں میں عورتیں اعتکاف کریں، مسجد میں نہ کریں، لیکن ان کا معاملہ تھوڑا الگ یوں تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں کھلتا تھا، یعنی ریاض الجنہ میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرما ہے، دروازہ یہی حجرہ تھا، یہی گھر تھا، اور اس کا دروازہ ریاض الجنہ میں ہی کھلتا تھا. تو یقیناً اگر وہاں پر خیمہ لگا دیا جاتا دروازے کے ساتھ ہی تو بے پردگی کا احتمال بھی نہیں تھا کہ آپ جب جی چاہتی ہیں اپنی ضرورت کے لیے گھر میں داخل ہو جاتی، پردہ لگے رہتے تو کسی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ بے پردگی ہوتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دی اور خود کہیں تشریف لے گئے. جب واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ اور جو امہات المومنین ہیں ان کے خیمے بھی لگے ہوئے. پوچھا کہ بھی یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ باقی جو ازواج ہیں انہوں نے لگائے، کہ جب حضرت عائشہ بیٹھ رہی تو ہم کیوں نہ بیٹھیں. نیکی کا زمانہ تھا نا، تو ہر اسٹیج پر کہ بھائی اگر ان کے لیے ایک بات جائز ہے تو ہمارے لیے ناجائز کیسے ہو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص حالات کے تحت اجازت دی تھی. دوسری بیویوں کا معاملہ ایسا نہیں تھا، یعنی ان کے گھر کے دروازے مسجد میں نہیں کھلتے تھے، اس لیے وہ اگر اعتکاف میں بیٹھ جاتی تو پریشانی ہوتی. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ بات تو پسند نہیں تھی کہ آپ حضرت عائشہ کو اجازت دینے کے بعد کہتے کہ بھائی اٹھاؤ چلو خیمہ مت لگاؤ. مزاج کے خلاف تھی یہ بات، اور آپ صراحتاً اجازت دے بھی چکے تھے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس کو آپ واپس لیتے. لیکن آپ یہ بھی چاہتے تھے کہ خواتین جو باقی بیٹھ گئیں یہ نہ ہو. اب اگر انہیں منع کرتے ہیں تو دل میں ان کے خیال آتا کہ آپ نے ایک بیوی کو اجازت دے دی اور ہمیں نہیں دی, اس لیے اس کا بھی خیال رکھا. آپ نے پھر جو معاملہ فرمایا وہ اس طرح سے کہ نہ تو حضرت عائشہ کو کہا کہ تم خیمہ اٹھاؤ, نہ باقی امہات المومنین سے کہا کہ تم خیمے اٹھاؤ, بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سال میں اعتکاف نہیں کرتا. وجہ کیا ہے؟ اعتکاف مستحب عمل ہے, یعنی اگر بہت سارے لوگ بیٹھ گئے آپ کا بیٹھنا مستحب ہے, بس کچھ لوگ بیٹھ گئے سب کی طرف سے جو ہے وہ کفایت ہو جاتی ہے. تو اس لیے سنت موقع علی کفایہ ہے, کوئی بھی نہ بیٹھے پورے محلے میں تو گناہگار ہوں گے سب, لیکن چونکہ بہت سے لوگ بیٹھنے والے ہوتے ہیں اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی آج اس سال ہم اعتکاف میں نہیں بیٹھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیٹھے منع فرمایا تو عائشہ کیوں بیٹھیں گے؟ انہوں نے کہا میں بھی نہیں بیٹھتی. اور جب عائشہ بھی نہیں بیٹھی تو باقی امہات المومنین تو بیٹھی اسی لیے رہی تھی, اس لیے وہی چلی گئی. تو دیکھیے اس سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ آپ نے ان کے مزاج و مذاق کی دونوں کی رعایت رکھی, ان تمام ازواج کی رعایت آپ نے رکھ کر صرف اپنے طور پر فرما دیا کہ بھائی اس سال میں نہیں کروں گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال ایسا نہیں تھا جب آپ نے اعتکاف نہ کیا ہو مدینہ منورہ میں آنے کے بعد, ہمیشہ ہر سال اعتکاف کیا سوائے اس سال کے. لیکن اس کا آپ نے تلافی اس طرح سے کی کہ آئندہ سال آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا, یعنی 10 دن کی تلافی آپ نے اگلے سال کی, 20 دن کا اعتکاف فرمایا. لیکن یہاں آپ کو سمجھ میں آئی بات کہ کس طرح ان کے مزاج و مذاق کی رعایت رکھی. یہ ہے وہ طریقہ معاشرت کا کہ جس سے انسان بہت آسانی کے ساتھ نبردازمہ ہو سکتا ہے, آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے اور دوسرے کو برا بھی نہیں لگتا. اور صرف یہی نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب کے ساتھ ایسا ہی تھا. باقی اصحاب کے ساتھ بھی آپ رعایت رکھتے تھے کہ ان کے مزاج و مذاق کی رعایت رکھیں. سیدنا عمر فاروق میں غیرت بہت زیادہ تھی, اس لیے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر معراج کے موقع پر مجھے تمہارا محل دکھایا گیا, میں نے جبریل امین سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عمر فاروق کا محل ہے, تو میرا جی چاہا کہ میں اندر سے جا کے دیکھوں لیکن مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم غیرت مند آدمی ہو, ایسا نہ ہو کہ میں بغیر اجازت تمہارے محل میں داخل ہوں اور تمہیں برا لگے. تو عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور فرمایا کہ اب علی کا یا رسول اللہ, اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ پر غیرت کروں گا, یعنی ٹھیک ہے میرے مزاج میں یہ چیز ہے لیکن وہ اوروں کے لیے ہے, آپ کے لیے تو ایسا نہیں. اگر آپ تشریف لے جاتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کی رعایت فرمائی, اس سے جو بات پتہ چلی کہ اگر بڑا ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ مزاج کی رعایت رکھے جب تک کہ کوئی شریعت کا حکم نہ ٹوٹتا, کیونکہ اس میں محل میں دیکھیے جانے نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, چلے جاتے تو کچھ نہیں تھا اور نہیں جاتے تو کچھ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے مزاج کی رعایت فرمائی اور نہیں تشریف لے گئے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اعتکاف آپ نے نہیں کیا تو اس سے شریعت کا کوئی حکم نہیں ٹوٹا, لیکن دوسروں کے مزاج کی رعایت آپ نے فرمائی. تو اسی طریقے سے ہم جو آپس میں رہتے سہتے ہیں گھروں میں, لازمی بات ہے کہ کسی کے دو بھائی ہیں تو وہ ساتھ رہتے ہیں اور ان کی بیوی ہیں تو وہ بھی ساتھ رہتی ہیں, والدین ہیں تو وہ بھی ساتھ رہتے ہیں, اب ہم ان کے مزاج و مذاق کی رعایت کیسے کریں؟ اس کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے مزاج سے آگاہی ہو. بعض لوگوں کا مزاج تنک ہوتا ہے, ذرا سی بات پہ ایک دم جواب دے دیتے ہیں, ٹھک پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کس کے سامنے کیا بول رہے ہیں. اب برا بھی لگتا ہے بعض اوقات, لیکن جب آپ کو مزاج کا پتہ چل جائے گا تو ایسے موقع پر اس کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں, آپ کی خاموشی کافی. دیکھیے جواب خاموشی بھی ایک جواب ہے. بعض اوقات جاہل آدمی جو ہے وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتا ہے. تو کسی نے کہا جواب جاہل نہ باشد خاموشی, جاہلوں کا جواب خاموشی, بالکل خاموش رہیے, کوئی جواب ہی مت دیجیے, اور اس سے بڑھ کر مار ہو ہی نہیں سکتی کسی کو کہ وہ 10 باتیں کہہ رہا لیکن آپ چپے. اسی لیے کسی نے کہا کہ سنار کی کھٹکھٹ لوہار کی ایک, آپ کی جو خاموشی ہے یہ ایک لوہار کی ہے اور وہ سنار کے ساتھ ٹھک 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 کر رہا سے ہوتا کچھ بھی نہیں. اس لیے وہ چاہے کرتا رہے, گھر میں بیوی ہے بہت تیز مزاج کی ہے, بولتی ہے بولنے تو اس کو بولتی ہے, چپ کر کے اپنے کام کرتے رہے. تو مزاج کی رعایت بہرحال رکھنے سے گھروں میں افہام و تفہیم کی فضا ہوتی ہے. اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ اس وقت اگر آپ جواب دیں گے تو پریشانی ہو جائے گی, اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ اس وقت تو سن لیجئے چپ کر کے, بعد میں کسی موقع پر جب وہ بھی سننے کے موڈ میں ہو. یا عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ شوہر کی سن لیجئے اگر شوہر ایسا ہے تو, اور بعد میں پھر وہ کسی وقت ایسے موڈ میں ہو کہ اچھا موڈ ہو تو وہ کہے کہ بھئی اب میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں اگر آپ برا نہ مانیں, اور پھر اپنی بات جو بھی ہے وہ کہے, چاہے وہ شوہر ہو یا بیوی ہو, تو دونوں اپنی بات جو صحیح ہے وہ اس وقت گوش گزار کریں. ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے بھی یہی سنا کہ اگر کسی وقت بزرگ ڈانٹ رہے ہوں تو ڈانٹ کھا لو, چپ کر کے سن لو, اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ ڈانٹ غلط ہے, بات ایسی نہیں تھی, تو لیکن اس وقت پھر بھی خاموش رہو, لیکن بعد میں کسی موقع پر جب ملو تو کہا حضرت آپ نے اس وقت مجھے ڈانٹا تھا لیکن میں آپ کے غصے کی وجہ سے بولا نہیں, لیکن اصل حقیقت یہ تھی, تو پھر انہیں خود شرمندگی ہوگی کہ میں نے خام خام اس بیچارے کو ڈانٹا. تو آپ اگر دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ دوسرا بھی آپ کے مزاج و مذاق کی رعایت کرے گا. بہرحال یہ شریعت کا اور خاص طور پر شریعت میں معاشرت اسلامی کا اہم ترین باب ہے, اس کی وجہ سے بہت سے لڑائی جھگڑے فتنے فساد رفع ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ نے بات بات پر جواب دینے کی عادت ڈال لی تو پھر سوائے لڑائی جھگڑے کی اور کوئی دوسری بات سامنے نہیں آئے گی, اس لیے ان چیزوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. دیکھیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کامل الحیائی والایمان کہلاتے ہیں, جامع القرآن کامل الحیائی والایمان, وہ قرآن مجید بھی انہوں نے جمع فرمایا تھا, اور حیا کے اعتبار سے بھی کامل درجے کے تھے, ایمان کے اعتبار سے بھی کامل درجے کے تھے. آج اتفاق سے ایک ایسی واٹس ایپ پہ جو ہے وہ ایک صاحب نے کچھ ایسی پوسٹ کی, ایسی چیز جو ہے وہ سب جگہ پوسٹ کرنے کی نہیں تھی, اب وہ جس نے پوسٹ کی وہ بھی دیندار آدمی تھا, اب اس کو کیا کہے آدمی, یعنی خود بھی وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میں نے کیا کیا. اس کو میں نے بس جواب میں سے اتنا لکھ دیا کہ اضافہ تک الحیاء فقل معاشی, میں آپ سے سم کی حدیث ہے کہ جب تیری حیا چلی جائے تو تیرا جو جی جائے, ساری بات تو حیا ہی سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ سب لوگ پڑھیں گے, عورتیں بھی پڑھیں گی مرد بھی پڑھیں گے, تو تم ایسی بات لکھ رہے ہو جو حیا سے آری ہے, حیا کے خلاف ہے, تو آپ نے یہ بات لکھ دی. تو اب وہ چونکہ تھے دیندار آدمی, انہیں اور میں نے کچھ نہیں لکھا, صرف اتنا لکھا اضافہ تک الحیا ففال معاشی, یعنی آپ سے فرمایا کہ جب تیری حیا اٹھ جائے فوت ہو جائے پھر تیرا جو جی جائے. پھر خیر ان کا عربی میں ہی جو ہے جواب بھی آیا اور انہوں نے اس میں معذرت کی بہت کہ غلطی سے ایسا ہو گیا, لیکن بھائی احساس تو دلانا چاہیے کم از کم کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, اور اس غلطی چاہے وہ انجانے میں ہو گئی ہو, لیکن ایسی غلطی ہے کہ اگر اس نے اس کا جب اظہار کر دیا لکھ دیا تو باقی لوگوں کو پتہ چل گیا کہ غلطی سے یہ معاملہ ہو گیا, ورنہ لوگ یہ کہتے رہتے کہ بھائی یہ ہیں تو دیندار آدمی لیکن یہ پھر بیچ کیا رہے. اس لیے ان چیزوں کے بعد وقت غلطی سے بٹن تو معمولی سا ہوتا ہے, وہ ذرا سا غلطی سے بھی دب گیا تو کہیں سے کہیں بات پہنچ جائے, اور بعد اوقات اس کی تلافی بھی اس لیے وضاحت بھی کر دینی چاہیے کہ بھائی غلطی سے یہ آیا کہیں سے تھا اور میرا ہاتھ دب گیا اور یہ چلا گیا, تو اس لیے کہ وہ تو لمحے کی بات ہوتی ہے, بس تیر کمان سے جیسے نکل جاتا ہے زبان سے بات نکل جاتی ہے, اسی طریقے سے واٹس ایپ کا ہی معاملہ ہے کہ وہ بھی بس انگلی ٹچ ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی, اور اگر وہ پورے عالم میں چیرے ہیں تو جہاں جہاں آپ کے نمبر ہیں وہاں وہاں وہ چلی جاتی ہے بات. تو جس طریقے سے بعض لوگ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی جو بات تھی میں واپس لیتا ہوں, واپس کیسے لے سکتا ہے بھائی, جو بات کہہ دی تم نے کسی کو گالی بک دی برا بھلا کہہ دیا, اب آپ دس مرتبہ کہ ابھی میں معافی چاہتا ہوں اپنی بات واپس لیتا ہوں, واپس کیسے لے, وہ بات تو کہہ دی تم نے, چلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا اور کہیں بھی بات کبھی واپس نہیں آتی, معذرت تو آپ کر سکتے ہیں. میرا تو یہاں پر بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو تو معذرت کر لینی چاہیے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا خیال فرمایا ہے. سیدنا عثمان غنی جو بہت ہی حیا والے تھے, جب ایک مرتبہ آپ اپنے گھر میں تشریف فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر میں, تو حضرت ابوبکر صدیق تشریف لائے, آپ بے تکلفی سے بیٹھے ہوئے تھے, چادر ٹانگوں سے آپ کی ہٹی ہوئی تھی لیکن آپ بیٹھے تھے بے تکلفی سے, بلا لیا سیدنا عمر فاروق آئے تب بھی ایسے بیٹھے تھے آرام سے, اور جب سیدنا عثمان غنی تشریف لائے تو آپ جلدی سے اٹھ کے بیٹھے, آپ نے اپنی چادر کو درست کیا اور پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ پھر بولا کہ بلا لو. یقیناً اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا ان کے جانے کے بعد کہ باقی لوگوں کے ساتھ تو آپ نے ایسا معاملہ نہیں فرمایا, لیکن عثمان غنی کے آنے پر آپ نے اتنا اہتمام فرمایا, اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے. تو چونکہ وہ ایسے ہی آدمی تھے, فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے کبھی شرمگاہ پر نہیں لگایا, اور تنہائی میں بھی کبھی اگر نہاتے تھے تو چادر باندھ کے نہاتے تھے, کبھی ایسے بغیر اس کے نہیں. حالانکہ جب آدمی غسل خانے میں ہے, چار طرف سے پردہ ہے, تو ایسا کر سکتا ہے, لیکن ان میں ایسی حیا تھی کہ اس معاملے کے اندر بھی اس وقت تک جو ہے وہ چادر اپنی نہیں اتارتے تھے. اور بعض صحابہ کرام کے بارے میں یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جب جاتے تھے جب تک بالکل نیچے ہو کے نہیں بیٹھ جاتے تو اس وقت تک جو ہے وہ ستر نہیں کھولتے تھے. مطلب یہ سب چیزیں بہرحال صحابہ کرام سے ہمیں ملی ہیں, تو اس میں اب اندازہ لگا لیجیے کس درجے ان میں حیا تھی. یا تو آج کل حیا کا جنازہ ہی اٹھ گیا بالکل, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. نہ عورتوں میں حیا رہی نہ مردوں میں, الا ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے جسے توفیق دی ہے انہیں ان میں تو ہے, باقی بہت مشکل تھا. اب دیکھیے کہ خواتین جب تک پردہ کرتی رہیں گی ان کے لیے بے پردہ ہونا بہت مشکل, اور جو خواتین پردے سے نہیں رہتی ان کو اس کی فکر بھی نہیں ہوتی کون ہمیں دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا, اس لیے کہ وہ شروع سے عادی ہیں. اسی لیے ہم نے اپنے بزرگوں کو سنا کہ اپنے بچوں کو بچیوں کو خاص طور پر ایسا لباس مت پہناؤ جو بڑے ہو کر جس کی وہ عادی ہو جائیں, پھر انہیں احساس بھی نہیں ہوگا. بعض اوقات ایسا لباس پہنایا جاتا ہے بچوں کو کہ جس میں بالکل پوری آستینیں نہیں ہوتی, یا پوری جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ فراک ہوتی ہے اور نیچے سے بالکل ایک طرح سے کوئی لباس نہیں ہوتا, اگر جو چڈی سی پہنی بھی ہوتی ہیں وہ, لیکن فرمایا کہ اگر اس کی عادت پڑ جائے تو بہت مشکل ہوتی ہے. کسی وجہ سے بچپن میں پہنا دیا چھوٹپن میں دو چار پانچ سال تک تو کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے بعد ایسی عادت مت ڈالیے ان کو, ورنہ خدا نہ کرے بعد میں وہ عادت پڑ گئی تو پھر چھوڑنا مشکل ہو جاتا. عادت جیسی ڈال لیں ویسی عادت پڑ جاتی ہے. تو بہرحال حضرت عثمان غنی کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جن سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. دوسری بات یہ فرمائی, اگر میں اسی بے تکلف کے ساتھ بیٹھا رہتا تو ان کے مزاج میں اتنی حیا تھی کہ یہ اپنی بات کہہ نہیں سکتے تھے. جیسے آئے تھے بیٹھ کر چلے جاتے اور اپنی بات کہہ نہیں پاتے, اس لیے میں نے اہتمام کیا تاکہ جس مقصد کے لیے وہ آئے ہیں اور جو بات پوری کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں, ورنہ وہ اپنی بات پوری نہیں کر سکتے اور حیا کی وجہ سے اٹھ کے چلے جاتے کچھ دیر بعد. حالانکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسے ہی بیٹھے رہتے تو بتائیے وہ آپ سے کوئی شکوہ کرتے کہ آپ ایسے کیسے بیٹھے؟ ہرگز نہیں, وہ تو جان قربان کر دینے والے آدمی تھے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چھوٹوں کی اس درجے رعایت فرمائی. اب آپ غور فرما لیں, ہم اپنے دوست احباب کی اور اسی طریقے سے عزیز اقارب کی, بیوی بچوں کی کس درجے رعایت کرتے ہیں؟ تو جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم ان کی رعایت کریں ان کے مزاج کی مذاق کی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ کرنی چاہیے اور یہ مطلوب بھی ہے. ہاں جہاں ایسا معاملہ آ جائے کہ ان کی اس رعایت کی وجہ سے دین شریعت کا حکم ٹوٹتا ہو تو وہاں بے شک اس کی رعایت نہیں کی جائے. اس لیے میرے عزیز و یہ بڑا اہم باب ہے معاشرت کا, انشاءاللہ اگر اس پر ہم عمل کریں گے تو بہت ساری دوستیاں سلامت رہیں گی, گھروں میں رشتے سلامت رہتے ہیں, آپس کی محبتیں قائم رہیں گی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی معاشرت عطا فرما دیں اور ہم سب کو باہم شیر و شکر فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر دل و جان سے عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، خصوصیت کے ساتھ اے اللہ ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اسی طریقے دیگر عزیز و قارب، اے اللہ جو دنیا سے چلے گا ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے لیے سارے ثواب کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہر قسم کی گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما، بیماروں کو شفائی کامل عطا فرما۔ ایک بچی بیمار ہے، اسپتال میں داخل ہے، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے۔ اسی طریقے سے فیصل صاحب کی اہلیہ، وہ بھی گھر میں گر گئی تھی اور اس سے ان کو پیر میں چوٹ آ گئی، دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اور ہم سے جس جس نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، اے اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما۔ ہم جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔